جاؤ سکینہ اسرا سے صدا دیتی تھی یہ سہارا کی جاری آ جاؤ سکینہ الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بابي القاسم والصلاه والسلام على اولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس زیادہ لیے سید الشہداء میں آمد کو آپ کی تشریف فرمائی کو جب تک آپ بیٹھتے ہیں ان تمام لمحات کو اور جب آپ عزاداری کے بعد واپس گھر جاتے ہیں ان تمام اوقات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائیں عزاداری سید الشہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب اور مؤمن بندوں کو دیا گیا وہ انعام ہے کہ جس کے مقابلے میں شاید کوئی اور نعمت اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی مؤثر عزاداری سید الشہداء چونکہ یہ جو عزاداری ہے اس میں کئی ایسی خصوصیات جو کہیں اور آپ کو نظر نہیں آتی اگرچہ عبادات نفلی عبادات مستحب عبادات اور ساری لیکن ائمہ اہل البیت نے اس عزاداری سید الشہداء پر بہت زیادہ توجہ فرمائی اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے آنے والے پیروکاروں کو تا قیام قیامت تا ظہور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس عزاداری کے لیے اہتمام کرنے کی عزاداری کے انعقاد میں پوری کوشش کرنے کی اور عزاداری کو اپنی روح کے ساتھ منعقد کرنے کی جتنی تاکید ائمہ اہل البیت کے ہاں نظر آتی ہے کسی اور نفلی عبادت کے حوالے سے وہ تاکید نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری انسان کے اندر زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہے یہ عزاداری انسان کی عقلوں کے دروازے کھول کر اس کو صفاحت سے بے وقوفی سے کنارہ کشی سے لا تعلقی سے نکال کر انسانی معاشرے کے اندر اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر حسین ابن علی کرے ہیں یہ عزاداری سید الشہداء صرف عبادت نہیں ہے عبادات بہت ساری ہیں لیکن عزاداری سید الشہداء عقل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے شعور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے فہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر عزاداری سید الشہداء کسی انسان میں، کسی مرد میں، عورت میں، کسی فرد میں، کسی گھر میں، کسی قبیلے میں، کسی قوم میں زندہ ہو جائے اور اس طرح زندہ ہو جس طرح زینب کبرا نے چاہا ہے، اگر یہ شرط دیکھیے، شرط کے تھے، اگر اس طرح یہ عزاداری کسی قوم کے اندر زندہ ہو جائے جس طرح زینب کبرا کی تعلیم ہے، جس طرح اہل البیت علیہ السلام کی تعلیم ہے، جس طرح خود عزاداری سید الشہداء کا حق آیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ فرد جب اس عزاداری کے مکتب سے تعلیم یافتہ ہو کر، تربیت پا کر میدان میں قدم رکھے گا، تو وہ فرد جہاں قدم رکھے گا وہ زمین کربلا ہوگی، جس زمانے میں وہ اٹھے گا وہ زمانہ عاشورہ کا زمانہ ہوگا. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء 61 ہجری کے کربلا سے جڑنے کے اس مکتب کا نام ہے. یہ جو زمانہ ہے 1500 سال کا زمانہ، اس زمانے کے گزرنے کے باوجود اس حرارت میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ دیکھیے نبی کریم نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس بیٹے حسین کے قتل ناحق کے حوالے سے ہر اس انسان کے دل میں، ذرا غور کیجیے حدیث کیا ہے، ہر اس انسان کے دل میں جس کے اندر ایمان ہو، فی قلوب المؤمنین، مؤمن اور ہے، مسلم اور ہے، یہ یاد رکھیے. اور یہ اصطلاح خود قرآن کی ہے، یہ میری اور آپ کی نہیں آئی. یعنی یہ ہم نہیں کہتے کہ کون مسلمان ہے اور کون مؤمن ہے، ہم نہیں کہتے کہ آیا ہر مسلمان مؤمن بن سکتا ہے یا نہیں، قرآن کہتا ہے. جب کچھ لوگوں نے کہا آ کر وقالت الاعراب آمنا، کچھ عرب بادیہ نشین دیہاتوں کے لوگ آئے رسول پاک کی بارگاہ اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو نبی کریم نے کچھ نہیں فرمایا، نبی کریم خاموش رہے. اللہ نے وحی اتاری، اللہ نے فرشتے کو اتارا، جس کے جواب میں ان لوگوں کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کیا کہا؟ یہ اعراب کہتے ہیں وقالت الاعراب، یہ اعراب کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں. قولو، ان سے کہیے کیا؟ قولو، ان سے کہیے اسلمنا، کہ یہ کہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے، ایمان نہیں. ولا تدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کا داخل ہونا اور ہے، اسلام کی قبولیت اور ہے. اس لیے ہر مؤمن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مؤمن نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہتے، یہ ہمارے علماء نہیں کہتے، بلکہ قرآن کہتا ہے. قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا ولا تدخلوا الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر ایمان دلوں میں داخل ہو جائے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. اس لیے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم کی اس حدیث پر توجہ دیجئے. نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک آگ کا شعلہ، ایک حرارت، ایک گرمی، ایک عشق پیدا کرتا ہے، لیکن کہاں؟ ہر دل میں نہیں، ہر مسلمان کے دل میں نہیں، بلکہ اس شخص کے دل میں جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے. فی قلوب المؤمنین، اہل ایمان کے دل میں آگے کیا ہوگا؟ لا تبرد ابدا، یہ حرارت کبھی بھی کم نہیں ہوگی، یہ آگ کبھی بھی بجھے گی نہیں، یہ جو چشمے جوشاں ہیں یہ کبھی بھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ کتنے سال گزر گئے؟
1500 سال،
1500 سال،
1500 سال گزرے نبی کے اس کلام کو،
اور تقریباً 1400 سال واقعی یہ کربلا کو ہو چکے ہیں، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد یہ جو عشق حسین ہے، حرارت حسین ہے، والہانہ پن ہے، مودت ہے، اپنی پوری ہستی حسین پر نچھاور کرنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس انسانی معاشرے میں بسنے والے 7.5 ارب انسانوں میں سے اگر 1.5 ارب انسانوں کو الگ کر دیں تو ان 1.5 ارب انسانوں میں نہیں بلکہ انہی انسانوں کے درمیان چھپے ہوئے ان کروڑوں اہل ایمان کے دلوں میں یہ حرارت اس طرح سے گرم ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ایام سوگ شروع ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل ایمان موجود ہیں ان کی ظاہری وضاحت سے، ان کے کلام سے، ان کی گفتگو کے انداز سے، ان کی زندگی کے بیہیویئر سے، ان کے رہن سہن میں آنے والی تبدیلی سے، ان کے چاہے وہ دیہات کے لوگ ہوں چاہے وہ شہروں کے لوگ ہوں، ان کے ظاہر سے، ان کے باطن سے، ان کی عبادت گاہوں سے، ان کے جلوسوں سے، ان کی مجالس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس خون ناحق کو وقت کے فرعونوں نے کربلا کی سرزمین میں چھپانا چاہا، دبانا چاہا، وہ خون آج کروڑوں انسانوں کے لبوں کو کھول کر ان کے اندر حریت حسینی پیدا کر چکا ہے۔
عزاداران حسین، یہ جو مجالس ہیں یہ یاد رکھیے، میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، توجہ آپ، یہ رسم نہیں ہے، اس کو رسم سمجھ کر نہ آئے،
یہ سالانہ روٹین کے ان تہواروں میں سے ایک تہوار نہیں ہے، یہ سمجھ کر نہ آئے، یہ فیشن نہیں ہے کہ کوئی کالے کپڑے پہن کر سینہ تان کر اونچے آواز سے نوحے لگا کر یہ بتاتا رہے کہ ہم محرم بنا رہے ہیں، یہ اس تظاہر اور اس خود نمائی کا موسم نہیں ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے کا موسم ہے، یہ عقلوں کو زندہ کرنے کا موسم ہے، یہ شعور انسانی کو بیدار کرنے کا موسم ہے، یہ ضمیر انسانی کو جگانے کا موسم ہے، یہ جو محرم اور سفر ہے، محرم اور سفر انسانی معاشرے کے اس مجموعی پیکر اور بدن کے اندر غیرت جگانے کا موسم ہے، عزت نفس کو پائیدار اور استقامت بخشنے کا موسم ہے، یہ جو محرم و سفر ہے یہ انسان کے اندر شعور انسانی کو جگا کر اس کے اندر حسینی بصیرت پیدا کرنے کا موسم ہے، یہ موسم دشمن کی شناخت کا، دوست کی شناخت کا، اپنے اندر موجود پوٹینشل اور استعداد کے شناخت کا، اور حسین کے نظریے کے دشمنوں کے مقابلے میں قلیل تعداد کے ساتھ بھی ہر معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے فرعون، بڑے سے بڑے شداد، بڑے سے بڑے ابو لہب و ابو جہل، اور بڑے سے بڑے یزید کو للکارنے کے لیے حسین کے مقام پر کھڑے ہونے کا موسم ہے، یہ صرف رسم نہیں ہے کہ ہم نے سیاہ پوشی کی تو عزاداری ہو گئی، عزاداری ہو گئی تو ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے بدن سے نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہماری سوچ سے ہے، ہمارے ضمیر سے ہے، اگر ضمیر مر جائے تو یہ عزاداری دنیا کا ذریعہ ہے، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے، ذرا دقت کیجئے، تھوڑی سی توجہ دیجئے،
اگر ضمیر مر جائے تو عزاداری سید الشہداء دنیا کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگر ضمیر زندہ ہو تو عزاداری سید الشہداء قبر اور آخرت کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، عزاداری سید الشہداء قوم کو حسینی بنانے کا مکتبہ ہے لیکن بے غیرت اور خاموش تماشائی بنانے کا مکتب نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء اس لیے انہی مجالس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر عام کر کے دلوں کو آپ حسین سے جوڑتے ہیں، دلوں کو، یہ ابتدا ہے جب آپ عزاداری کرتے ہیں۔ میں چونکہ پورے پاکستان میں مختلف اضلاع مختلف صوبوں میں روز سفر پہ ہوتا ہوں، روز کہیں نہ کہیں اجتماع میں توفیق ملتی ہے جانے کی، میں دیکھتا ہوں ان اجتماعات میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں اہل سنت بھی ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں حتیٰ اہل سنت کے تمام فرقوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت اس اجتماع میں موجود ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا۔ صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جب آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر حتیٰ ہندوؤں کے ہاں بھی عزاداری ہوتی ہے۔ میں خود گیا سہون میں، سہون میں حضرت لال شہباز خلندر کے مزار، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے اس کا جو سہن ہے کافی بڑا سہن ہے، بہت بڑا سہن ہے، سہن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، 28 سفر کا دن تھا، ظاہر تاریخی دن ہے، مناسبت والا دن ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے مرد و زن قریب قریب لگے، مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا حسینیت کی، معرفت کی، ادراک کی، وہ خوشبو مجھے کم محسوس ہوئی، کم مجھے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ یہاں پر کچھ ہے مسئلہ، کیا ہے؟ کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ ہندو ہیں، اکثر لوگ ہندو ہیں۔ میں نے پوچھا پھر؟ کہا کہ یہ ہر سال ان ایام میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مزار میں آتے ہیں اور اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ حسین ابن علی اس خوشبو کا نام ہے۔ یاد رکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء اس شمع کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے، اس نور کا نام ہے، اس خوشبو کا نام ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص حیوان نہ ہو، اگر کوئی شخص جانور نہ ہو، تو خود بخود اس روشنی کی طرف جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی حیوان کے سامنے، کسی بکرے کے سامنے، گدھے کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، گائے کے سامنے، بیل کے سامنے، کسی سور کے سامنے، اگر آپ ایک برتن میں زعفران رکھیں اور دوسرے میں گھاس، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زعفران کتنا قیمتی ہے اور گھاس کتنا سستا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے صرف پیٹ بھرنا ہے۔ لیکن اگر کسی حکیم کے سامنے یہ دونوں رکھیں تو وہ کہے گا زعفران زعفران ہے بھائی، کیا مقابلہ ہے اس کا اس کے ساتھ؟ اسی طرح جس طرح سے ہم بعضوں کا بڑا تعجب کرتے ہیں جب سنتے ہیں السلام و السلام خیر من النوم، کبھی آپ نے سنا ہوگا، یہ تعجب ہوتا ہے، السلام خیر من النوم، نوم یعنی نیند، سلام یعنی نماز، وہ جو معراج مومن ہے اس کا مقابلہ نیند کے ساتھ ہے۔ نیند کیا ہے؟ سراپا غفلت، اور صلات کیا ہے؟ معراج مومن۔ اب جو بیل گائے کی طرح سے سوچتے ہیں وہ پھر ایسی چیزوں کو برابر رکھتے ہیں، کہاں نماز، کہاں غفلت کی نیند۔ اس لیے یاد رکھیے اگر کسی چوپائے کے سامنے آپ ایک برتن میں زعفران اور دوسرے میں گھاس رکھیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زعفران زعفران ہے۔ اگر کسی کے کسی ایسے کم عقل کے سامنے آپ یہ بات کریں تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر کسی میں شعور ہو، کسی میں ادراک ہو، کسی میں وہم ہو، تو وہ کبھی بھی گھاس اور اس کا مقابلہ زعفران کا نہیں کرتا. یہ کہاں وہ کہاں؟ حسین ابن علی کا ذکر نور ہے، حسین ابن علی کی مجلس نورانیت ہے، حسین ابن علی کی مجلس انسانی ضمیر کی بیداری کی اکسیر اور دوا ہے، حسین ابن علی کی مجلس ہر درد بے دوا کی دوا بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے، حسین ابن علی کی مجلس مردہ قوموں کے زندہ کرنے کا سبب ہے، حسین ابن علی کی مجلس بے غیرت انسانوں کو غیرت مند بنانے کا سبب ہے، حسین ابن مجلس حسین ابن علی کی مجلس ان بزدلوں کو شجاعت کی اس منزل تک پہنچا کر ان کے اندر حریت، بہادری، شجاعت، حمیت، غیرت، عزت نفس اور قربانی کے عظیم جذبات بھرنے کا ذریعہ ہے. کہاں حسین کی عزاداری، کہاں دیگر مجالس؟ لوگوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے جب حسین کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر ہندو مسلم میں فرق باقی نہیں رہتا، ہر ایک جذب ہو جاتا ہے حسین کی طرف. ارے جذب ہو جاتا ہے، کون ہے جو حسین سے دور رہنا چاہے؟ آج بھی جو لوگ آپ کی عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں، جب ان کے سامنے حسین ابن علی کا نام دیا جائے تو وہ حسین ابن علی پر اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر اعتراض کا مطلب عقل سے دشمنی ہے. عقل سے دشمنی. کوئی بھی شخص، چاہے وہ جتنا بھی یزیدی ہو، جتنا بھی یزیدی. میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا پچھلے سال، جب کسی مسئلے کی وجہ سے بعض فرقہ پرست لوگ کٹھے ہوئے کراچی کے اندر اور انہوں نے مظاہرے کیے. مظاہرے کرنے کے بعد ایک دفعہ وہ جب اجتماع ہوا تو اس اجتماع میں کچھ لوگ گاڑی پر چڑھے اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگے. سارے پاکستان نے ان پر لعنت ملامت کی. جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان میں سے ایک صاحب، جو خود اب میں ان کا مسلک نہیں بتاتا لیکن تھے یزیدی ہی، کسی ٹی وی پروگرام میں اتفاق سے وہ میرے ساتھ آ گئے. میں نے کہا اچھا آپ ہیں وہ یزیدی، آپ ہیں وہ یزیدی. تو میری طرف دیکھا، مسکرائے، کہ خدا کے لیے مجھے یزیدی نہ کہے، میں حسینی ہوں. یزیدیت حتی یزیدیوں کے لیے بھی باعث شرم اور باعث ذلت ہے، اور حسینیت ہر انسان کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے لیے باعث سربلندی اور باعث افتخار ہے. شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان بھی ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ اس کے اندر عقل ہو، وجدان ہو، اور اس کا دل کم از کم انسان والا دل ہو. اگر کوئی انسان ہے تو حسین سے جڑے بغیر انسان ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا کا آپ نے سنا ہوگا. نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کا آزادی اور حریت کا بہت بڑا لیڈر ہے. انگریزوں کے خلاف یہ جو سفید چمڑی والے ہیں، انہوں نے جنوبی افریقہ کالوں کا ملک تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا، ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی اور وہاں کے اصل باشندوں کو غلام بنا دیا. جیسے برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے آ کر اس خطے کے لوگوں کو غلام بنایا اور خود حاکم بنے، اور پھر جب وہ گئے تو اپنے کالے غلاموں کو باقی تمام عوام پر مسلط کر کے گئے. اب ان کے غلاموں کی ہم غلامی کرتے ہیں، ان کا وتیرہ یہی ہے. لیکن اس وقت جنوبی افریقہ میں جب یہ آزادی کی تحریک اٹھی تو اس آزادی کی تحریک کا علمبردار کون ہے؟ نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا. 27 سال. چوری کے جرم میں نہیں، ڈاکے کے جرم میں نہیں، کرپشن کے جرم میں نہیں، کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ وہ لوگوں کے اندر حریت پیدا کر رہا ہے، آگہی پیدا کر رہا ہے، آزادی کا درس دے رہا ہے. جب وہ آزاد ہوا تو اس کے بعد اس کی تحریک کامیاب ہوئی، پھر کالوں کو ان سفید چمڑیوں والوں پر فتح نصیب ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ خود حکمران بنا، اب اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، عیسائی تھا. اسے انٹرویو کیا گیا، انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بتائیے
आपने ये जो हुर्रियत है, ये जो आजादी है, ये जो सरबुलंदी का रास्ता है, ये जो तमाम मसायब, तमाम मुश्किलात और तमाम तर इम्तहानात में खड़े रहकर मुकाबला करना सीखा है, ये कहां से सीखा? ये कहां से सीखा? उसे क्या कहा? कहा कि मैंने तारीख इंसानी के बड़े बड़े हीरोज की जिंदगी का मुताला किया, मैंने देखा कि हुर्रियत का, शुजात का, सरबुलंदी का, ईजाद का, गैरत का, हमीयत का और इंसानियत का अगर कोई अलमबरदार और इमाम है तो वो हुसैन इब्ने अली है। अब मुझे बताइए, आजादी सही शुहादा इंसान के अंदर कैसी तब्दीली लाती है? सिर्फ उसकी आपोश नहीं बनाती, दिलों को सफेद कर दिया, जहनों में मौजूद गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। इंसान के अंदर सिद्के हुसैनी पैदा कर दिया है। हुसैन कायनात के सच्चे तरीन इंसान, हुसैन की सच्चाई और हुसैन की सदाकत इंसान के अंदर पैदा करने का जरिया यही आजादारी है सैयद शुहदा। हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अकेले खड़े थे, लेकिन वो जो तन्हाई है, वो तन्हाई तमाम यजीदियों पर भारी है। वो जो तन्हाई है, वो जो बेकसी है, वो बेकसी तमाम लश्करों पर भारी है। ये किस वजह से है? हुसैन की हमीयत की वजह से, हुसैन की गैरत की वजह से, हुसैन की इस्तकामत की वजह से। इसलिए जब आखिरी वक्त आता है, हुसैन इब्ने अली क्या करते हैं? जेरे नबी सजदरेज आदमी कब होता है? जब शुक्र का मकाम हो। ये जेर रखिए, सजदा सजदे शुक्र, शुक्राने के उस सजदे के मौके पर हुसैन किस माहौल में है? उनके तमाम साथी, तमाम भाई, तमाम बच्चे, तमाम जानसार सब शहीद हो चुके हैं। हुसैन रखे और अकेले भी जख्मों से चूर है, लेकिन उस कैफियत में अपनी पेशानी जमीन पर रखकर जो अल्लाह से नाज़ो नियाज करते हैं, जुमले बोलते हैं, वो जुमले क्या है? वो जुमले क्या है? वो जुमले इंसानी मुआशरे को बताते हैं कि हुसैन कितना ऊंचा है। रिजन बेरिजाक बारगाह, चूंकि मेरी इस कुर्बानी से तेरा दीन बचता है और तेरे दीन के बचने से तू खुश होता है, लिहाजा मेरी कुर्बानी पर चूंकि तू खुश और राजी है, तेरी खुशी पर मैं खुश और राजी हूं। कितना अजीम मकाम है, कितना अजीम मकाम है। ये कहां से हमें मिलता है? इसी आजादारी है सैयद शुहदा से, इसी आजादारी है सैयद शुहदा से। ज़ैनब बिनते हुसैन, ज़ैनब बिनते अली, कहां? दमिश्क के दरबार में। यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान के दरबार में सिलसिला है। एक तरफ यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान और दूसरी तरफ ज़ैनब बिनते अली बिन इब्ने अबी तालिब, दो सिलसिले। यहां पर यजीद के मुकाबले में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब खड़ी होती है, उनके कलिमात देखें, रोना उनकी मज़लूमियत पर वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसी रोने के अंदर जिस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है वो क्या है? उनकी अजमत, उनकी हमीयत। उसी मज़लूमियत में उनके रोने में ज़िल्लत कहीं पर भी नहीं है। तो क्या कह, जो काबिले गौर नुक्ता है वो ये है कि जब हम हुसैन पर रोते हैं तो बाकी किसी और पर रोने और हुसैन पर रोने में आसमान जमीन का फर्क है। किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, आपने थप्पड़ मारा, वो दर्द से भी और अपनी बेइज्जती से भी रो रहा है, वो उस रोने में इज्जत महसूस करता है या जिल्लत? जिल्लत। इसका मतलब है हर रोना इज्जत का बायस नहीं है, हर रोना इज्जत का बायस नहीं है। इसलिए ये याद रखें कि
کہ کربلا والوں پر رونے کے نتیجے میں اس رونے والے کے اندر ذلت کا نہیں بلکہ عزت کا احساس پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ میں اس پر رو رہا ہوں جو اتنا بلند ہے کہ ان سارے مظالم کے باوجود کوہ استقامت بن کر اپنے زمانے کے سب سے طاقتور ابلیس اور شیطان کے مقابلے میں وہ کھڑا رہا. یہ کھڑی رہی لیکن ایک لمحے کے لیے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی وہ اہمیت ہے, یہ کربلا کی عظمت ہے. اس لیے جب زینب سلام اللہ علیہا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تو یزید ابن معاویہ نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا, اللہ نے تم لوگوں کو اسیر کیا اور ہمیں تم پر فتح دی. اس کا کیا مطلب ہے ان جملوں کا؟ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ اپنے ظلم کو شیلٹر اللہ کا دے رہا ہے. قتل یزید نے کیا, اسیر یزید نے کیا, لیکن شیلٹر اللہ کا دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان پر فتح دیا ہے. زینب بنت علی کی حمیت کا امتحان ہے, شجاعت کا امتحان ہے, ان کی معرفت اور ان کے مقام کا امتحان ہے. کھڑی ہو جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن کس انداز میں؟ علی کی شیر دل بیٹی کے اندر علی بول رہا ہے. اتنی جرأت, اتنی بہادری, اتنی سربلندی. کون؟ وہ خاتون جس کو کربلا سے لے کر دمشق پہنچنے تک ہر ہر مقام پر ظلم کر کے اس کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے کو دو تھپڑ مارا جائے ایک ہفتہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. صرف دو تھپڑ مارا جائے آپ کے بچوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے. آپ یہاں پر اکثر خبریں سنتے ہیں کہ انہیں بچوں کی لڑائی میں کسی بڑے نے بچے کو تھپڑ مار دیا, باپ نے آ کر اس کو گولی مار دی. غیرت کا مارا نہیں کرتی, لیکن کربلا سے لے کر دمشق تک اس پورے سفر میں ہر روز یہ جو اسیر ہے یہ ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے, ہر روز قتل ہوئے, ہر روز زندہ ہوئے, ہر لمحے قتل ہوئے پھر زندہ ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ ایکٹ اور وہ قدم جو ظالموں نے انجام دیا ان کے قتل کا باعث تھا. کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے وہ ایک ہی دفعہ شہید ہوئے, ایک ہی دفعہ. لیکن زینب اور آل زینب, زینب اور آل علی آل حسین یہ دمشق تک پہنچتے ہر روز کئی دفعہ قتل ہوتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنا پریشر, اتنا ظلم, اتنی زیادہ ان کے حقوق پر ڈاکہ, ان کے احترام کو پامال کیا جانا. لیکن اس کے باوجود جب دربار یزید میں حضرت زینب کے سامنے یزید اللہ کو درمیان میں لا کر کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا تو حضرت زینب کھڑی ہو جاتی ہے, خاموش بھی رہتی. کیوں؟ علی کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے. ذرا تصور کریں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, یہ ہمارے لیے صرف تاریخ نہیں ہے, یہ صرف تاریخ نہیں ہے, یہ تربیت گاہ ہے. اس تربیت گاہ کے اندر جو انسان مرد ہو یا عورت, بہن ہو, بیوی ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, یا باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, جب اس تربیت گاہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر روح زینبی کے حصول کے بعد اس کو نکلنا چاہیے. یہ جو حوصلہ ہے زینب کا یہ اس شخص کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اس مجلس کو ہم مجلس حسین کہتے ہیں, وہ مجلس مجلس حسین ہے, وہ مجلس مجلس حسین ہے جو انسان کو کربلا میں اس تپتے ریگزار میں اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس کے قدموں کو ڈگمگانے سے روک سکے اور اس کو بتا سکے تم حسین کے راضی ہو. سلام دیجیے بھائی محمد والے محمد. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ یبنت تلقا، خطاب کا انداز دیکھے، سامنے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر جس کے ہاتھ میں ان تمام بر اعظموں کی حکومت ہے، سامنے وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر ہزاروں گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن کوئی چون نہیں کر سکتا اپنے اس جبروت کے ساتھ، وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اور ادھر چبوترے پر کون ہے؟ وہ بے کس، تنہا، مظلومہ خاتون جس کے ارد گرد یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اور ان کے مردوں کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ ذرا تصور کریں، آزاداری سید الشہداء صرف مسائل سن کر رونے کا نام تو نہیں ہے، ذرا تصور کریں اس حوصلے اور ہمت کا جو زینب بنت علی دکھا رہی ہے، اس ماحول میں کچھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب خطاب کس سے ہے؟ خلیفہ وقت سے ہے، جو خلافت کی کرسی پر ہے، اور بادشاہ۔ اب کیا کہنا چاہیے تھا؟ بادشاہ، امیر یا کچھ بھی، لیکن کہاں سے شروع کرتی ہیں؟ یبنت تلقا، یبنت تلقا کا مطلب یزید ہی سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا تھا۔ یبنت تلقا کا کیا مطلب ہے؟ تم تو وہ ہو جس کے باپ، دادا، ماں، دادی اور تمہاری پوری نسل کو نبی کریم یعنی میرے نانا نے تب ان کی جان بخشی کی جب فتح مکہ ہوا، تمہاری گردنیں کٹنی تھی اور تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، تب تمہیں آزاد کر دیا، تم میرے نانا کے آزاد کردہ وہ پست غلام ہو جو اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو۔ کتنی بولنی چاہیے؟ یبنت تلقا، اے ہمارے تلقا کے بیٹھے، تم ہم سے اس انداز میں مخاطب ہو رہے ہو؟ ذرا تصور کیجئے، انداز دیکھیے۔ تو گویا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حتیٰ دمشق کی اس مسجد میں کھڑی یہ اکیلی خاتون اس وقت فاتح عالم ہے اور یزید مفتوح ہے۔ یہ ہے کربلا کا درس، یہ ہے کربلا کا رستہ۔ یبنت تلقا، جھوٹ کہا جو کچھ تم نے کہا، جھوٹ کہا جو کچھ تم نے کہا۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو اللہ نے نہیں، تمہارے ظالم سپاہیوں نے تمہارے حکم پہ مارا ہے۔ اور اگر اللہ کی بات کرو تو پھر یاد رکھو، ہم اللہ کے زمین پر نمائندے ہیں۔ اور اس کے بعد میں عجیب جملہ، مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، جو کچھ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے، یزید نے کہا تھا اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا، دیکھا تم نے، یہ اس کا جواب ہے۔ کیا فرمایا؟ ما رأینا یا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کتنی عظمت ہے، یعنی شہادت حسین اللہ کی قدرت کا حسن ہے جس کے نتیجے میں پوری کائنات میں موجود انسانیت کو یزید اور یزیدیت کی غلامی سے نجات مل رہی ہے۔ جمال خدا ہے، حسن عمل خدا ہے، یہ ہے وہ حوصلہ، یہ ہے وہ جرأت، یہ ہے وہ کمال کا مقام جو کربلا والے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں۔ اس لیے زینب بنت علی نے جو عزاداری کی داخلے ڈالی، یہ کس لیے ڈالی؟ یزیدیت کو پہچانو، حسینیت کو پہچانو، خود کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، بےہودہ اور ابس چیزوں میں نہ پڑو، اپنی زندگی کا ہدف سب سے اونچا رکھو، اور تمہاری زندگی کا سب سے اونچا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ حسین نے جو کچھ کیا وہ میں اس مہینے میں سیکھ کر حسین کے مقام پر کھڑا ہو سکوں۔ سلوات بھیجیے رب محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے رب محمد و آل محمد۔ جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں۔ جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے واقعے کو دیکھ کر بعض اوقات جب یہ باتیں ممبر سے کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہاں حسین، کہاں ہم، اور یہ کہہ کر اپنے لیے چور دروازہ تلاش کرتے ہیں، ہم کہاں اور کربلا والے کہاں، ہم کہاں اور حسین ابن علی کہاں۔ تو کیا کیا جائے؟ جواب ہے حتیٰ مولوی حضرات، حتیٰ خطیب حضرات، حتیٰ ذاکر حضرات، بعض اس طرح کے کند ذہن لوگ ہیں جن کو ذرہ برابر بھی معرفت حسین نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ امام زمان جب آئیں گے تو سب کچھ کو ہی کریں گے، ہم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تم میں اور کوفے والوں میں، تم میں اور شام والوں میں، تم نے اور مدینہ والوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ حسین بھی رہتے تھے، آپ کو کیا پڑی ہے خام خام اپنے اوپر اس طرح کی مشکل لینے کی؟ یہ یاد رکھیں، حسینیت حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں ختم نہیں ہوئی، حسین دنیا سے اٹھے، حسینیت تھا قیام قیامت زندہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خود حسین کا کلام۔ حسین کیا فرماتے ہیں؟ جب طلب بیعت کی گئی، یہ خود ایک بحث ہے، اب ظاہر ہے آج ایک مختصر سی مجلس میں وہ سارے مباحث تو نہیں ہو سکتے، میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں۔ جب حسین ابن علی سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ جو شیعہ بھی نقل کرتا ہے، سنی بھی نقل کرتا ہے، سب کو یاد ہے، مثلی لا یبایعون مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ سکتے تھے نا کہ حسین کسی کی بیعت نہیں کرے گا، کہہ سکتے تھے؟ یعنی کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ بھائی جس کی سوچ حسینی ہو، جس کی روح حسینی ہو، جس کا رستہ حسینی ہو، جس کا مقصد حسینی مقصد ہو، جس کی زندگی حسینی زندگی ہو، چاہے 61 ہجری میں ہو، چاہے 2000 ہجری میں ہو، چاہے 1444 ہجری میں ہو، چاہے قیامت کے قریب ہو، جب بھی حسینیت کو یزیدیت کا مقابلہ ہوگا تو حسینیت کبھی بھی یزیدیت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہ سکتی، حسین کے کردار کو زندہ کرتی رہے گی۔ آپ یہ تو معصوم ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں۔ ایک واقعہ نظر کر دیں، سننے کی ہمت ہے یا نہیں؟ حسین ابن علی مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کی طرف گئے، رستے میں مختلف جگہوں میں پڑاؤ ڈالتے رہے، عراق تک پہنچتے پہنچتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو شام کا وقت، چونکہ عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے رک جاتے تھے، رات گزارتے تھے، صبح نماز پڑھ کے دوبارہ آگے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد دیکھا دور ایک خیمہ ہے، دور ہے ایک خیمہ، نکلے اس خیمے کی طرف، قریب پہنچے دیکھا ایک بوڑھی خاتون تشریف ہوا، سلام کیا، جواب ملا، پوچھا بی بی تم یہاں کیا کر رہی؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو، ہم چرواہے ہیں، ہمارے پاس مویشیاں ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے مویشیوں کو چراتے ہیں اور رات آ کر اسی خیمے میں زندگی گزارتے ہیں، خانہ بدوش والی زندگی ہے۔ تو کہا اچھا، تمہارے بیٹے بھی کہاں ہیں اور بہو کہاں؟ کہا وہ بکریاں اور بھیڑیں چرانے گئے۔
فرمایا اچھا بڑی سخت زندگی ہے تمہاری، یہ بتاؤ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حسین ابن علی کو پہچانے، حسین ابن علی کو پہچانے، حسین ابن علی کی زندگی بڑی عجیب ہے. میں ایک حدیث بات میں نقل کروں گا، آپ کے ذہن جو ہے ہکا پکا رہ جائیں گے. حساب کرام فرمایا کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ صاحبوں نے کہا پہچانتی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. حسین ابن علی نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں. صاحبوں نے صرف یہ کہا کہ ہم مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. کہا میں تمہاری کیا مدد کروں؟ فرمایا کہ یہاں پر ہمارے پاس پانی جو ہے وہ کھارا ہے، میٹھے پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، لاتے تو ہفتہ بھر وہ استعمال کرتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے دوبارہ جا کے وہاں سے پانی لانا پڑتا ہے. بس یہ ہماری مشکل ہے، باقی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہی. فرمایا مجھے لے کے چلو کنویں کے پاس. کنویں کے پاس آئے، اپنا لحاب دہن کنویں کے پانی میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا. فرمایا اس کے علاوہ کہا کچھ نہیں. فرمایا کہ جب میں ابھی جا رہا ہوں، میرا خیمہ وہ سامنے دور ہے، جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے کہنا کہ حسین ابن علی نے تمہیں یاد کیا ہے. حسین ابن علی آپ نبی کریم کے فرزند ہیں. جی میں نبی کا فرزند ہوں اور نبی کی بیٹی کا بیٹا. کہا بہت میں بیٹے سے کہتا ہوں. کہتی شام ہوئی، بیٹا بہو کے ساتھ واپس آیا. کیا کہا؟ بیٹا آج ایک شخصیت آئی تھی ہمارے خیمے میں، جب تک یہاں پر وہ رہے اس وقت تک مجھے محسوس ہوتا رہا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح آئے ہوئے ہیں. ان کی نورانیت، ان کی روشنی، ان کے اندر موجود مہر محبت، ان کے اندر موجود رحمت، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. اور پھر وہ جاتے جاتے ہمارا کھارا پانی میٹھا بھی کر گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ہو سکے تو چلے جاؤ. کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اٹھا تو بیوی نے کہا مجھے بھی لے کے چلو. جب بیوی نے کہا مجھے بھی لے کے چلو تو پھر ماں نے کہا پر جب تم دونوں جا رہے تو پھر مجھے بھی لے کے چلو. تینوں اٹھے اور پہنچے خیمے حسین. حسین نے سب اسلام نے استقبال کیا، اٹھایا، جو کچھ ماں حضرت تھا پیش کیا. چونکہ مہمان پر کریم ہے، وہ جو کریم ذات ہے وہ کسی کو محروم نہیں کرتے. بٹھایا، بٹھانے کے فرمایا کہ دیکھو میں نبی کا اس وقت کائنات میں اکھلوتا فرزند ہوں جس نے نبی کی آغوش میں پرورش پائی ہے. اس وقت یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں عراق کی طرف تاکہ اس کا مقابلہ کروں. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ. وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، مسیحی ہے. اس نے فوراً قدم پکڑ لیے اور عرض کیا کہ مولا مجھے مسلمان کیجئے، میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد یہ قافلہ چل پڑا آگے. اب ذرا سوچئے ان اس قافلے کو مسلمان ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ کربلا تک پہنچتے پہنچتے آٹھ دن بھی نہیں گزرے. یہ تین افراد مسلمان ہو چکے ہیں، آٹھ دن میں ان کی کتنی تربیت ہوئی ہوگی؟ لیکن دل پاکیزہ تھا. دل مدینہ میں وہ لوگ جنہوں نے کم از کم پچاس سال کعبۃ اللہ کے سائے میں مدنی اس تربیت گاہ میں زندگی گزاری تھی، لیکن دل صاف نہیں ہوئے تھے، حسین کا ساتھ دے نہیں سکے. اور جب حسین نکلنے لگے کہا کہ یا حسین آپ نہ جائیے، آپ رکیے، لیکن حسین نکل آئے. اور یہاں پر یہ چھوٹا سا خانوادہ، چھوٹا سا خاندان، فیملی، جب روزے عاشورہ، اب یہ آپ کو پتا ہے گڈریے چرواہے، ان کا لباس بھی باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، چرواہوں والا لباس مختلف، جگہوں سے پھٹا، اور پھر پاؤں میں جوتے نہیں، کپڑے باندھے ہوئے، اور کپڑے کو کسی تسمے سے باندھا ہوا، اس انداز میں جا
جب زہر عاشور اصحاب کی باری آتی ہے اور یہ جوان حسین ابن علی سے اجازت لے کر میدان میں کودتا ہے تو میدان میں اشیاء کا لشکر جب اس کا حلیہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہم چرواہوں سے نہیں لڑتے، تم واپس جاؤ ورنہ تمہاری ماں تم پر روئے گی. سامنے ماں کھڑی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اپنے بیٹے کو، کہا جاؤ. کہا نہیں، میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں فرزند زہرا کے لیے لڑنے اور سر کٹانے آیا ہوں. آگے بڑھا، لڑا، ایک شکی نے آ کر گردن اتار دی. جب گردن اتر گئی، ایک ہی وار میں گردن اتری، سر نیچے گر گیا. سر کو اٹھایا اس شکی اور نہیں نے اٹھایا اور خیمے حسینی کے ذرا قریب آیا. ماں سامنے کھڑی تھی اور دیکھ رہا تھا کہ یہ ماں ہے. اس ماں سے کہا، دیکھو میں نے تمہارے بیٹے سے کہا تھا کہ تم واپس جاؤ ورنہ تمہاری گردن اتر جائے گی، لیکن یہ مانا نہیں. اب یہ لو اپنے بیٹے کا سر سنبھالو. یوں پھینک دیا ماں کی طرف.
وہ ماں جس نے صرف ایک ہفتہ حسین ابن علی کے سائے میں گزارا، صرف ایک ہفتہ. وہ آگے بڑھی، سر پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور آیا اس شکی کے سامنے اور کہا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جنہوں نے حسین پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا عزم کیا ہے. یاد رکھو ہمارے مولا حسین ہے. ہم جب حسین پر کوئی چیز نشاور کرتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے، سر اٹھایا یوں دشمن کی طرف دوبارہ پھینک دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں غیر معصوم، غیر معصوم اس مقام تک کیسے پہنچتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں ہمت حوصلے کی اس چٹان کی طرح سے کھڑی ہو جائے اور ظلم کے مقابلے میں آنکھوں پر آنکھیں ڈال کر اس استقامت کا مظاہرہ کرے. اس لیے کہ حسین سے روح جڑ گئی ہے، حسین سے روح جڑ گئی ہے. یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی شہید جواد مغنیہ کا شاعر آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، لبنان میں حزب اللہ کے بہت بڑے کمانڈر تھے. باپ اور بیٹا دونوں شہید ہیں. باپ بہت کمانڈر، بڑا کمانڈر تھا، اسرائیلی بہت زیادہ لرزتے تھے. کچھ عرصہ پہلے باپ شہید ہو گئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر نوجوان بیٹا بھی شہید ہو گیا. ان کی بیٹی نے یہ لکھا ہے، ان کی بیٹی نے کہتی ہے جب میرے والد کی لاش آئی تو ظاہر ہے پورا لبنان، پورا بیروت کھڑا ہو گیا. کس لیے؟ اس کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. جب بکسا تابوت لایا گیا تو خواتین رو رہی تھیں اور عزا کر رہی تھیں، بکا کر رہی تھیں. میری ماں کو لایا گیا، میری ماں نے اس جسد کے قریب آ کر جب میرے شوہر کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ تم میرے شوہر ہو، اگرچہ تم مظلوم شہید ہو گئے ہو، لیکن کتنا فرق ہے تمہاری شہادت میں اور حسین ابن علی کی شہادت میں. ذرا سوچئے کیا کہا، کتنا فرق ہے تمہاری شہادت میں اور حسین ابن علی کی شہادت میں. روئی نہیں، کہا کہ دیکھو تمہارا سر سلامت ہے، حسین کا سر جدا ہو گیا، تمہارے بدن پر کوئی زخم نہیں ہے، حسین کے بدن پر کوئی جگہ خالی نہیں تھا، حسین کے بدن پر سے کپڑے بھی چھین لیے گئے تھے، تمہیں انہوں نے کپڑے میں لا کے میرے سامنے رکھا ہے، تو میں کیسے غم مناؤں جب حسین کے ساتھ وہ سلوک ہو اور حسین کے غلام کے ساتھ یہ سلوک ہو. کیسا حوصلہ ہے، یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے. جب بیٹے کا جنازہ آیا، یہی بیٹی بیان کرتی ہے، ہم سب کا رو رو کے برا حال تھا. جب ماں آئی تو ماں نے اس اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا، لاشا دیکھنے اور کہا کہ بیٹا مجھے تمہاری جدائی کا افسوس تو ہے لیکن تمہارے جسم پہ آنچ نہیں آئی جبکہ علی اکبر کا سینہ چلے گیا تھا، علی اکبر کے کلیجے پر نیزہ لگا تھا. تم ظالم ہو، جب تمہیں میں ظالم دیکھوں تو پھر کیوں غم مناؤں؟ غم تو حسین پر منانا چاہیے. یہ ہے حسین کے غلاموں کا انداز، زینب کے کنیزوں کا انداز،
یہ کربلا ایسے لوگ پالتی ہے، عزاداری سید الشہداء ایسے مجاہد تیار کر دیا ہے، عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں ظاہری طور پر بھی، فکری طور پر بھی، معنوی طور پر بھی اس معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں عزائے کربلا کو، عزاداری سید الشہداء کو اس طرح سے منعقد کریں کہ وہ روح ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اس لیے جب عزائے شہداء میں آئے کربلا کے ان شہداء کے لیے غم میں، تو پھر گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے آئے، جب امام بارگاہ میں مسجد میں آئے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ اس لیے کہ علماء نے، اہل سنت علماء نے، شیعوں کی میں بات نہیں کر رہا، امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے اور وہ بھی فضائل الصحابہ میں، کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس وہ ہے جس میں اگر کوئی شخص غم اور الم اور حزن کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اس مجلس میں جب تک بیٹھتا ہے اس کا بیٹھنا اللہ عبادت شمار کرتا ہے۔ کون؟ امام احمد بن حنبل، اہل سنت، محدث، روایت نقل کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں جتنی دیر وہ شخص اس مجلس میں بیٹھتا ہے اور سانسیں لیتا ہے اللہ اس کی سانسوں کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ کتنی عظمت ہے ان مجالس کی، ان مجالس کا اثر ہم پر، ہماری روح، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری زندگی اوپر ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے تو عزاداری ہے، اور اس کا اثر اس عالم پر بھی ہے۔ تھک تو نہیں رہے اگر میں دو واقعات بیان کرنا چاہوں، کیونکہ آپ کا ریسپانس مجھے تھوڑا سا، میں بیان کرتا ہوں جن کو سننے کا وہ ہے شو ابھی اسٹیپ نہ ہے، وہ ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیں۔ ایک چیز میں عرض کروں، میرے مارے استاد تھے اخلاقیات کے، بہت بڑے مجتہد اور فقیہ اور اہل باطن روح کے حوالے سے کامل انسان، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک شاگرد نے استاد کا واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ ایک دن ہم نے استاد کو دعوت دی، جب وہ آئے تو میری بیگم نے ان کے لیے کھانا بنایا، جب کھانا بنایا تو کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے ایک دفعہ پلیٹ میں کھانا ڈالا، پھر اس کے بعد وہ ختم کر کے دوبارہ کھانا ڈالا۔ مجھے استاد کی روٹین کا پتا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیوں آج انہوں نے دو دفعہ کھانا ڈالا، وہ کھانا کھا چکے، تو میں نے پوچھا استاد آج آپ نے دو دفعہ کھانا ڈالا، وجہ کیا ہے؟ کہا جا کر اپنی بیوی سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، کہتے ہیں میں بیوی کے پاس گیا، بیوی سے عرض کیا کہ آج استاد نے دو دفعہ کھانا کھایا ہے جو ان کی روٹین کے خلاف ہے، چونکہ اہل اللہ کھانے میں بھی تمام چیزوں کا باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، کہا انہوں نے دو دفعہ کھانا کھایا، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج میں نے جب یہ کھانا بنایا تھا تو وضو کر کے بنایا تھا۔ استاد کو تو نہیں پتا تھا، کہا کہ میں نے وضو کر کے بنایا تھا۔ واپس آئے اور کہتے ہیں میں نے استاد سے کہا کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے، تو استاد نے جواباً مسکرا کر کہا کہ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو ہر روز جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب گھر جائیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب بھی کھانا بنائیں وضو کر کے بنائیں، چونکہ اس وضو کا اثر، اس کی نورانیت اس کھانے پر بھی مرتب ہوتی ہے، اور وہ جو باوضو کھانا ہوتا ہے بنایا گیا، وہ کھانا جب بچے، شوہر، باپ، بیٹے، بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر نور لے کر جاتا ہے، ظلمت نہیں۔ پھر کہا کہ جاؤ دوبارہ اپنی بیوی سے پوچھو، واپس آئے، واپس آ کے بیوی سے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں تم ہر روز وضو کر کے بناتی ہو۔ پھر انہوں نے سر جھکایا، بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھ سے کہا کہ آج تمہارے استاد آ رہے ہیں تو بہت بڑی بڑی شخصیت ہے، اس لیے مجھے بڑی خوشی تھی، اس طرح تھا، اس لیے میں وضو کر کے جب کچن میں آئی تو چونکہ اتنی بڑی شخصیت آ رہی تھی، میں اس حساب سے میرا ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب کربلا سے میرا ذہن متصل ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ذکر حسین کروں، کہتی ہے میرے چند اشعار پڑھے امام حسین کے حوالے سے، اشک بہے، جب اشک بہے تو میں نے ارادہ کیا کہ آج کا کھانا میں امام حسین علیہ السلام کے نیاز کی نیت سے پکاؤں گی، لہذا میں نے اس نیت سے یہ کھانا پکایا تھا. شوہر آئے استاد کے پاس کہا کہ ہماری زوجہ نے یہ کہا. کہا ہاں وجہ یہی ہے. کہا کیوں کیا ہوا اس کھانے میں؟ کہا کہ جو کھانا حسین ابن علی کے نام پر پکتا ہے وہ کھانا نورانی ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ ہماری زندگی کے روٹین میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ صبح ناشتہ, دوپہر کو کھانا, رات کا کھانا, پانی دینا, چائے دینا. اگر ہم حسین کے نیاز کی صرف نیت کر لیں, فرق کیا ہے؟ بنانے میں فرق نہیں ہے, صرف نیت میں فرق ہے. میں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کچھ کریں تو حسین ابن علی اس مظلوم کربلا کو یاد کر کے ان کی خوشنودی اور ان کے نیاز کی صرف نیت کر لیں, آپ کا گھر نورانی ہو جائے گا, آپ کا گھر نورانی ہو جائے گا. خدمت خلق حسین ابن علی کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے, سب سے بڑا ہدف. ایک حدیث ہے رسول کریم کی, عجیب حدیث ہے. فرمایا, میں آپ کو یہ حدیث پڑھ دوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو. اس وقت سیلاب کا دور ہے پاکستان کے اکثر علاقوں میں, اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ پریشان حال ہیں. ان کی پریشانی کی وجہ سیلاب کا پانی ہے, اور آج وہ بے گھر بھی ہیں, بے خوراک بھی ہیں, بے سایبان بھی ہیں, بچوں کی تکلیف ہے, بیماریوں کی تکلیف ہے. ان کی مدد کرنا میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی کون سی ذمہ داری؟ حسینی ذمہ داری, حسینی ذمہ داری. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, ذرا اونچی آواز سے سوال بھیجے بر محمد والے محمد. فرمایا, من سعى فی حاجتی مؤمن فی حاجتی اخیہ المؤمن, جس شخص نے اپنے کسی مؤمن بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے کوشش کی. کوشش دور کرنا بات کا مرحلہ ہے, صرف کوشش کی. فکأنما, وہ ایسے ہے جیسے عبد اللہ, اس نے اللہ کی عبادت کی ہو. کتنے عرصے؟ 9000 سال. کتنے؟ 9000 سال جس نے اللہ کی عبادت کی ہو. ایک مؤمن بھائی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کا ثواب 9000 سال عبادت سے زیادہ ہے. اب وہ عبادت کیسی؟ رسول کریم نے فرمایا کہ صائماً نہارہ, وہ 9000 سال جس میں دن میں اس نے روزہ رکھا ہو, قائماً لیلہ, اور راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کی ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کریم کیا فرماتے ہیں. ایک مؤمن بھائی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے میری کوشش کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے. کیوں؟ اس کی, اس کے نتیجے میں میری روح حسینی بن جاتی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے, ان ایام میں پوری کوشش کریں کہ اپنے ستم دیدہ اور سیلاب زدہ بھائیوں کی بھی مدد کریں, اور جتنا ہو سکے مدد کریں, اور جتنا آپ اپنے ارد گرد مؤمنین کی مدد کر سکیں وہ بھی ضرور کریں. سب آپ کہتے ہیں محمد و آل محمد. تو حسین ابن علی علیہ السلام کے غم اور ان کی عزاداری کا اثر صرف ہماری روحوں پر نہیں, اس پورے عالم پر آئے, پورے عالم پر. اس لیے جب عصر عاشور ہوتا ہے, آپ حضرت امام حسین کے قبر کی مٹی آپ نے دیکھی ہوگی, اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. ہوتی ہے, دیکھی ہوگی آپ نے. جس نے نہیں دیکھی وہ ذرا سرچ کر لے, اس کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, یہ صرف رنگت تبدیل نہیں ہوتی, صرف رنگت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ مٹی خون میں بدل جاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے, اور وہ مٹی جو حسین ابن علی کے قبر کی مٹی ہے وہ آج اپنا رنگ بھی بدل رہی ہے, ماہیت بھی بدل رہی ہے, اور خون میں تبدیل ہو رہی ہے. آپ نے علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا, صاحب تفسیر المیزان, بہت بڑے مفسر، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی تفسیر ایسی ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ 100 سال بعد آنے والی نسلوں کو پتا چلے گا کہ تفسیر المیزان کتنی عظیم تفسیر ہے، تشیع کا افتخار ہے، علمی سرمایہ ہے. ہمارے ایک استاد تھے، استاد وجدانی مرحوم ہو گئے، انہوں نے یہ واقعہ اپنا بیان کیا، کہا کہ عاشور کا دن تھا، میں حضرت معصومہ کے حرم میں گیا، زیارت عاشورا پڑھی، رویا کچھ دیر، زیارت بارسا پڑھی، فارغ ہوا، دل ہلکا نہیں ہوا، تو میں حرم سے نکلا، سامنے قبرستان ہے، حرم حضرت معصومہ سے نکل کر سامنے ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے چاروں طرف دکانیں ہیں، درمیان میں چھوٹا سا قبرستان ہے، اور بڑے بڑے اولیاء وہاں پر دفن ہیں. کہتے ہیں میں ان اولیاء کی قبور کے درمیان میں گیا، جب وہاں میں گیا میں نے دیکھا علامہ طباطبائی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پر بال ہے، اور عجیب ہوئی سر پر مٹی ہے، اور عجیب ہوئی ہے. میں نے دیکھا قبلہ رخ ہو کر وہ رو رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں. جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے، میں چپ چاپ ان کے پیچھے بیٹھ گیا چونکہ میں نے استاد تھا. جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ دن تو ان کو بھی معلوم تھا، ان کو بھی معلوم تھا عاشور کا دن. تو کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، میں جواب کیا دوں، چونکہ عاشور کا تو سب کو پتا ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد آپ ہی فرمائیے کون سا دن ہے. فرمایا یہ وہ دن ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی بات کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے مٹی یوں اٹھائی جس میں سنگریزی بھی تھے، میرے سامنے یوں ہتھیلی بھی کھولی، میں نے دیکھا تمام ان کے ہاتھ میں موجود مٹی اور سنگریزے خون میں تبدیل ہو گئے. کہا یہ ہے عالم کا معنی اور عالم کے اندر کا باطن، کہ سارا عالم اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے سید الشہداء کے لیے. یہ وہی عام ہے، اس کا تعلق عالم معنی سے بھی ہے، عالم ظاہر سے بھی ہے. اس لیے جس طرح عالم معنی غمگین غمزدہ اور عزادار ہے، اسی طرح عالم ظاہر میں رہنے والے موجودات کو بھی غمزدہ اور عزادار ہونا چاہیے، اور مجلس سید الشہداء ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کا باعث ہے، یہ شعور عزادار ہے. اسے انسان کیسے ان ہستیوں پر گریا نہ کرے، ان ہستیوں کا ماتم نہ کرے. وہ ہستیاں جن کا چہرہ کسی نے تب تک نہیں دیکھا، جو ہمیشہ محجوب تھی، محجبہ تھی، جن کی والدہ نے کہا تھا جب اندھا نابینا آیا اور آپ نے اپنا پردہ فرمایا، رسول کریم نے پوچھا کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے، فرمایا کہ میں تو بینا ہوں جس میں حجاب کا یہ عالم. آج ان کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، اس خانوادے کے ساتھ. امیر ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کربلا میں بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں، ایسے کہ اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل عاشور تھا، میں نے اصل عاشور میں ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ حسین ابن علی زخموں سے چور تھے اور ارد گرد کوئی باقی نہیں تھا، سب شہید ہو چکے تھے. ایک دفعہ حسین ابن علی نے سر اٹھایا، اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور ایک آواز دی، این العباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ این الاکبر، میرا بیٹا اکبر کہاں ہے؟ این القاسم، میرا بھتیجا قاسم کہاں ہے؟ این الحر، این الحبیب، میرے دوست حبیب اور حر کہاں ہیں؟ کہیں سے آواز نہیں آئی. اس کیفیت میں حسین ابن علی جب خیمے کی طرف کو متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ آواز آ رہی ہے ایک بچے کے رونے کی، ایک بچے کے رونے کی. جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ مخدرات کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جب سے آپ کی آواز سن رہا ہے اپنے گہوارے میں دیکھتا نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے، بار بار خود کو گرا دیتا ہے اور رو پڑتا ہے. کیسا ظالم معاشرہ تھا جس نے علی اصغر جیسے اس معصوم پر بھی رحم نہیں کیا. جب پانی مانگا تو پانی مانگنے کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ہرملہ کے لشکر ہرملہ نے وہ تیر کمان پر چڑھایا، ہر ابن یزید ریاحی جس تیر سے شہید ہوئے، یا اس جیسے بڑے بڑے شخص سوار جن تیروں کا نشانہ بنے، ہم عصر عاشور دیکھتے ہیں کہ اس ننے سے بچے پر وہ تیر استعمال ہوتا ہے جو بڑے بڑے شخص سواروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے آگے تین پھل ہیں، جب یہ تین پھلوں والا تیر آ کر اپنے شکار سے ٹکراتا ہے تو اس کو کاٹ کر چیر کر آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بچہ ایک دفعہ تیر لگا ہوا میں اچھلا، امیر ابن مسلم کی روایت ہے، باقی نے روایت کی ہے، جب نیچے آیا تو حسین نے سنبھالا، خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، یہ خون واپس نہیں آیا۔ اور جب حسین اس بچے کا ننا سا لاشا لے کر خیمے کی طرف آنے لگے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چھ دفعہ حسین نے قدم بڑھایا، پھر رک گئے، پھر قدم بڑھایا، پھر رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ خیمے کے دروازے پر مادر اصغر کھڑی دیکھ رہی، اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ہمت کی اور بچے کو لے کر خیمے میں تشریف لائے تو اس ماں نے جب اس کٹی ہوئی گردن کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، یہ جملہ کیا ہے؟ سمندر کے پانی کو آگ لگا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا؟ انس رکیل ہر یا بنیا، اے میرے ننے سے فرشتے بچے، کیا تم جیسے معصوموں کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ حمید کہتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، لیکن کیا منظر میں نے دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ لشکر اشقیا کا روح خیمے حسین کی طرف ہو گیا، خیمے یکے بعد دیگرے چلنے لگے۔ اب یہ جو خیمے میں موجود محترات اور خواتین تھی، یہ روتی ہوئی وا محمدہ وا علیہ کہتی ہوئی مقتل کی طرف گئی تاکہ اپنے مردوں کے لاشوں کے درمیان پہنچ سکے۔ اس منظر میں کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو ایک خیمے سے کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا خیمے کے اندر حسین کا اکلوتا بیٹا سید الساجدین موجود ہے، غشی کے عالم میں چھوڑ کر جا نہیں سکتی۔ امید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ دیر میں کچھ خواتین نے مدد کی اور اس نحیفہ بوڑھی اور بزرگ خاتون نے اس جوان کے جسم کو اٹھایا اور خیمے سے جیسے ہی باہر آئی خیمے کو آگ لگ گئی اور خیمہ جل گیا۔ کہتا ہے میں نے ایک منظر عجیب دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بچی میدان میں بھاگ رہی ہے اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے دامن پر لگی آگ دیکھی میں تڑپا، میں اپنے گھوڑے پہ تھا، بھاگ کے گیا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں۔ بچی نے جیسے ہی گھوڑے کے ٹانکوں کی آواز سنی تیزی سے روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ میں آگے سے آیا، بچی کو روکا، بچی کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی دامن کی آگ بجھی بچی کے چہرے پر نسبتاً ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اس نے جب میرے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں ایک سوال تھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ آئے انہوں نے ہمیں مارا، ہمارے خیمے جلائے، ہمارے اسباب لوٹے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو۔ انہیں میں نے کہا بیٹی تم کون ہو جو اتنی مظلومہ ہو چھوٹی سی عمر میں؟ کہا میں حسین کی لاڈلی وہ بیٹی ہوں جو حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی تم حسین کی لاڈلی بیٹی ہو، تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، کان کی لو پھٹ چکی ہے، خون نس رہا ہے، سر زخمی ہے، بدن زخمی ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ نہ پوچھو کیا ہوا، ان ظالموں نے جب ہمارے مکنے اور چادریں چھیننی چاہی تو نیزے کی انیاں استعمال کی، جسم زخمی ہو گئے۔ جب ان ظالموں نے میرے کان کی بالیاں کھینچی، اس زور سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون نسنے لگا، تو میرے چہرے کی سیاہی پوچھ رہا ہے، ان ظالموں نے جب ہمارے اسباب لوٹے تو میں ہاتھ نہیں آئی تو انہوں نے پکڑ کر ان کے تباہ تماچے مارے ہیں, اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا میرے پیر ذرا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہارے زخم پر تھوڑا سا مرہم رکھ سکوں. کیا کہا اس بچی نے؟ کہا ذرا مجھے بتا دو نجف کا رستہ کس طرف ہے, میں ذرا نجف جا کر اپنے جدے امجد علی کی بارگاہ میں عرض کروں, بابا جان دیکھیے آپ کی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا. ماتم حسین